بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه. اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور پچھلے درس سے ایک نئے باب سے بات کا آغاز کیا شیخ صاحب کا یہ فرمان، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ند کیا ہوتا ہے، انداد کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا پہچان ہے اور کس طریقے سے ان سے بچنا چاہیے، پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں اور انداد کی مختلف صورتیں بھی بیان کر چکے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. شیخ صاحب فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور جو صحیح بات ہے یہ روایت سیدنا عمر بن الخطاب کی نہیں ہے، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب کی ہے، تو مصنف رحمت اللہ علیہ سے یہاں پہ غلطی ہوئی. اصل راوی حدیث کے سیدنا عمر بن الخطاب نہیں ہے، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب. اس کو درست کر لیں، نسخے میں اس کو درست کر لیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماتے ہیں، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی، فقد کفر او اشرک، بس اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں ایک عظیم معاملے کے متعلق. یہ ایسا معاملہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں اور اکثر اب اس کے ارتکاب بھی کرتے ہیں. کون سا معاملہ ہے؟ قسم کا معاملہ. قسم، قسم کی تفصیل تو میں انشاءاللہ اس درس کے آخر میں ضمیمے کے طور پہ بیان کروں گا. اس میں جتنی بھی باقی آثار ہیں اور حدیثیں وہ بیان کرنے کے بعد قسم کے احکام اور مسائل کی تفصیل میں بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن قسم کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی خاص ذات کی کو خاص الفاظوں سے بیان کرنا تاکہ سننے والا آپ کی بات کی تصدیق کر لے. خاص الفاظ، خاص معاملے کو تصدیق، کسی بات کی تصدیق کے لیے خاص ذات کا خاص الفاظ استعمال کرنا، اس انداز سے کہ سننے والا جو آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا وہ ان خاص الفاظوں کو سن کر وہ آپ کی بات کو تصدیق کر لے، اسے کہتے ہیں قسم. اور قسم دو قسم کی ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا اور غیر لوگ کی قسم کھانا. اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے اور توحید ہے، اس کے احکام مسائل میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم بات کریں غیر لوگ کی قسم کھانا. دوسری قسم غیر اللہ کی قسم کھانا، حکم شرک ہے. کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، شرک کیوں ہے اور شرک اصغر کیوں، شرک اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالی کا حق ہے عظمت کر وہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے اور اس نے کسی اور کو دے دیا. شرک اصغر اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بعض صحابہ سے، بعض لوگوں سے غیروں کی قسم، اپنے والدین کی، اپنے باپ کی قسم ثابت ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دار اسلام سے خارج نہیں کیا. تو شرک اکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دار اسلام سے خروج، ایگزٹ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا حکم دیا، لیکن انہیں دار اسلام سے خارج نہیں کیا. تو اسے ثابت ہوا کہ غیروں کی قسم کھانا شرک اصغر ہے. اور دوسری وجہ یہ شرک اصغر کی کہ یہ سبب ہے شرک اکبر کی طرف. آج آپ غیر اللہ کی اتنی عظمت کرتے ہیں کہ اپنی بات کی تصدیق کے لیے اس کا نام لیتے ہیں خاص طریقے سے. ایک وقت آئے گا جب اس کے سامنے، اسی ذات سے آپ کا سر جھک جائے گا اور اس کے لیے کوئی عبادت بھی صرف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور یہ قاعدہ تھا شرک اور توحید کے قواعد میں سے کہ شرک اصغر کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ ہر وہ راستہ جو شرک اکبر کی طرف لے کے جائے اسے شرک اصغر کہتے ہیں. ہر راستہ جو شرک اکبر کی طرف لے کے جاتا ہے اسے شرک اصغر کہتے ہیں. اور قسم ایک راستہ شرک اکبر کی طرف. شرک اکبر کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یوں ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے کسی مسئلے پہ قسم کھاتا ہے کہ بات یوں ہے، اور آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے. وہ کہتے اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں، میں ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں علی کی قسم ہے. اب یہاں پر علی غیر اللہ ہے، تو اس شخص نے کہا جی ٹھیک ہے، بس میں نے تصدیق کر لی ہے، کافی ہے میرے لیے. اب اس شخص کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ہے، اور حسن علی کی عظمت بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن زیادہ غالب کس کی عظمت ہے؟ وہ زبان سے کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی عظمت غالب ہے؟ ہرگز نہیں. اگر زبان سے وہ کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، دوسرے کو اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس کے دل میں سیدنا علی کی عظمت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بڑھ کر یہ شرک اکبر، یہ شرک اکبر کی صورت ہے. اور ایسے ملتا جلتا سوال شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا ان کی زندگی میں رحمہ اللہ، کہ سودان سے کسی سائل نے سوال کیا کہ شیخ صاحب میرا معاملہ کسی شخص کے ساتھ کوئی تھا لین دین کا، تو میں نے قسم کھائی کہ میں نے اس کے پیسے دے دیے، جو بھی معاملہ تھا، تو اس شخص نے انکار کیا. تو میں اللہ قسم کھا رہا ہوں انکار کر رہا ہے. جب میں نے کسی مردہ بزرگ کی قسم کھائی تو اس شخص نے اقرار کر لیا، مان لیا کہ بھائی تم سچے ہو. اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب نے کہا شرک اکبر ہے. شرک اکبر کی صورت ہے، یعنی مومن کے دل میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں تھوڑی سی گنجائش بھی ہو کہ غیر اللہ کی قسم کھائے. اس سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانے پر تصدیق بھی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کے سامنے تصدیق کی جائے، اور اللہ کی قسم کھانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے تو یوں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم جب کوئی شخص کھاتا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. لیکن نبی کی قسم کھانے کے بعد یا علی کی قسم کھانے کے بعد اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے. اللہ دا پکڑیا چھڑایا محمد، اور محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ شعر سنا ہے کہ نہیں؟ یہ میری طرف سے نہیں ہے میرے بھائیو، نعوذ باللہ من الخذلان. یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا، اور جن کا یہ عقیدہ ہے وہ لوگ تمنا کرتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہم لوگوں سے یہ ذلت اور رسوائی ختم ہو جائے، ہم عزت کی زندگی گزاریں. عزت کی زندگی وہ گزارتے ہیں جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں اور مخلوق کا حق مخلوق کو دیتے ہیں. اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ من حلف جس نے بھی قسم کھائی، من کیا ہے؟ صغت العموم میں سے، جس نے بھی، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، امام ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، سب شامل ہے کہ نہیں؟ کیوں شامل ہے؟ اس میں کوئی خارج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی خارج ہے؟ خارج نہیں، سب شامل ہے. من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات کی قسم کھائی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، او یا شرک کا ارتکاب کیا. او اشرک، کفر او اشرک، او کیوں ہے؟ او مطلب یا کفر کیا یا شرک کیا. بعض علماء فرماتے ہیں یہاں سے راوی سے راوی بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کیا تھے، کفر کے تھے یا شرک کے تھے. انہوں نے انصاف سے کفر اور شرک دونوں بیان کر دیے، او کے ساتھ یہ فرمایا یا یہ فرمایا. اور بعض علماء فرماتے ہیں محدثین کہ او کا مطلب ہے واو، عربی زبان میں او واو کی جگہ، اور واو او کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. او کا مطلب واو ہے، کفر و اشرک اس مطلب یہ ہے. دونوں معنی درست ہیں، کیونکہ جس نے غیروں کو قسم کھائی شرک کے اصغر کا ارتکاب کیا تو کفر اصغر بھی تو ہے کہ نہیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن راوی کی آپ ثقاحت دیکھیں، ایمانداری دیکھیں، کہ جب ان کو خدشہ ہوا کہ لفظ کون سا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایک پر اکتفا نہیں کیا، نہ انصافی نہیں کی، دونوں بیان کر دیے اور او کا لفظ بھی استعمال کر دیا ساتھ میں. تو ہمیں جب ایسی روایت ملی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ راوی کی بھول ہے یا او کا مطلب واو ہے. تو جواب کیا دیں گے ہم؟ دونوں کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ دونوں کی پاسبلٹی ہے. اور دونوں صحیح ہے کہ نہیں؟ دونوں صحیح ہے. معنی میں کوئی اختلاف ہے؟ معنی میں کوئی خلل ہے؟ کوئی خلل نہیں ہے. یہ روایت ضعیف ہے؟ نہیں ضعیف. اس روایت میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا توحید ہے اور غیروں کو قسم کھانا شرک ہے. نمبر دو، غیروں کو قسم کھانا شرک اصغر ہے بنیادی طور پر، شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے. نمبر تین، شرک اکبر اور شرک اصغر قسم کے تعلق سے شرک اکبر اور شرک اصغر کے فرق کو جاننا. نمبر چار، غیر اللہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب شامل ہیں، فرشتے، انبیاء، اولیاء، سب شامل ہیں. نمبر پانچ، علم حدیث کی اہمیت. علم حدیث ایک خاص علم ہے، اور یہ علم جو ہے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو، اس امت کو اس علم سے نوازا ہے، باقی جتنے بھی امت ہیں وہ اس علم سے محروم ہیں. اس لیے جو باقی کتابیں، سابق کتابیں ہیں، تورات، انجیل میں تحریف کی گئی، قرآن مجید میں تحریف نہ ہو سکی. اور قرآن مجید اور حدیث دونوں کا الگ الگ مجموعہ ہے. انجیل میں دیکھیں، تورات میں دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام بھی ہے اور انبیاء کے کلام بھی ہے، ان کے صحابہ کے کلام بھی ہے، ان کے علماء کے کلام بھی ہے، سب کو شامل کر دے ایک کتابی شکل میں دے دیا. لیکن نہیں، شریعت اسلامیہ میں یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا، چاہے وہ کتابی شکل میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید ہے، اس کو الگ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں قرآن مجید کو لکھنے کا اجازت دی، پھر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ آپ نے اس نسخوں کو الگ کرنا ہے اور اس کو ترتیب دینا ہے اور اس قرآن مجید کو ایک نسخے پر جمع ہو جانا ہے. سبحان اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا دوسری مرتبہ، اور آج مصحف جو ہمارے پاس موجود ہے اسے کہتا ہے مصحف العثمانی. یہ وہ قرآن مجید ہے جو حسین عثمان بن عفان قرآنوں کے زمانے میں جمع ہوا، اور اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، اسی ترتیب پر اجماع ہے صحابہ کرام کا. آج اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی نسخہ بھی آتا ہے جس کی ابتدا صورت علق سے ہوتی ہے اور انتہا صورت مائدہ سے ہوتی ہے، تو وہ نسخہ غیر قابل قبول نہیں، غیر معتبر نسخہ ہے. یاد رکھیں کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے اجماع کے مخالف ہے. اس میں جب ترتیب کی غلطی ہے تو اندر کچھ اور بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے، ایک برس عبداللہ بن عمر بن خطاب جو راوی ہیں اس روایت کے، انہوں نے کعبے کی قسم کھائی. سیدنا عبداللہ بن عمر جو حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص کو سنا کہ وہ کعبے کی قسم کھا رہا ہے. جس نے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف بغیر فقد اشرک، جس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. تو کعبے کی قسم کھانا بھی میرے بھائیو شرک ہے، جائز نہیں ہے. نبی کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور غیر اللہ میں سب شامل ہیں. یہ روایت جو بھی میں نے بیان کی ہے سر عبداللہ بن عمر کی، یہ ابو داود 3251 ہے ابو داود میں، اور ابو داود میں حدیث نمبر 3248 میں سر ہریرہ راوی ہیں، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ، اور نہ اپنے ماؤں کی قسم کھاؤ، اور نہ ہی انداز کی قسم کھاؤ، اور قسم کھائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، اور جب بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاؤ تو سچی قسم کھانا. اور حدیث نمبر 3249 میں ابو داود میں سیدنا عبداللہ بن عمر کی دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو سنا، سیدنا عمر کو سنا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ تو منع فرماتا ہے کہ اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ. فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسکت، تو جس نے قسم کھانی ہے اللہ تعالیٰ قسم کھائے یا خاموشی اختیار کرے، یعنی قسم نہ کھائے، کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموشی اختیار کرے. اور غیر اللہ میں امانہ بھی شامل، امانت کی قسم، عزت کی قسم، فلان کی عزت کی قسم، فلان کے سر کی قسم، امانت کی قسم، سچائی کی قسم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حلف بالامانت فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ابو داؤد حدیث نمبر 3253. سیدنا عبداللہ بن مسعود شیعہ صاحب فرماتے ہیں، وقال عبد ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سید عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، لئن احلف باللہ کاذبا احب الی من ان احلف بغیره صادقا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے کی نسبت اللہ تعالی کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے. اسے عبد الرزاق اپنے مصنف میں روایت کیا ہے، اور طبرہ معجم الکبیر میں روایت کیا ہے. اس عظیم اثر میں ہمیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم صحابی، عالم صحابی، حکمت والا صحابی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور اولیاؤں کا سردار صحابی، ایک عجیب و غریب بات فرماتے ہیں. عجیب و غریب اس لیے ہے کہ سننے والے کو عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کی حقیقت سے نواقف ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا پسند کرتا ہوں. تصور کرتے کہ کوئی صحابی ایسی بات کرے، کوئی عام انسان، کوئی عام مسلمان ایسی بات کرتا ہے. یہ بات اس لیے کہ اس کے آگے آنے والی بات جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس سے بڑھ کر خطرہ ہے کہ میرے نزدیک اللہ تعالی کی جھوٹی قسم کھانا اس سے زیادہ بہتر ہے. کس سے؟ کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. غیر اللہ کی سچی قسم کھانا گوارا نہیں ہے، ایمان اجازت نہیں دیتا، تقوی اجازت نہیں دیتا. اگر مجبوراً قسم بھی کھانی پڑے، دونوں میں سے ایک کی، یا تو غیر اللہ کی سچی قسم یا اللہ کی جھوٹی قسم، تو کون سی قسم کھاؤں گا؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں گا. اسے کہتے ہیں الفقہ، سمجھ، علم، عظمت. دونوں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالی کی جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. میرے بھائی، شرک کا نام ہی کافی ہے. صحابہ کرام شرک سے ڈرتے تھے، اور آج بعض مسلمان کہتے ہیں کیوں لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہو، شرک امت میں موجود ہی نہیں ہے. امت میں مزاروں پر جو کچھ ہوتا ہے، 10 یا 20 صورتیں شرک کی آپ کو ایک مزار ملیں گی. ایک مزار میں 10 سے 20 صورتیں مختلف، واللہ شرک اکبر کی ملیں گی آپ کو. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں میں امت میں شرک تو نہیں ہے آج، اب کیوں وقت ضائع کرتے لوگوں کو، کیوں پریشان کرتے لوگوں کو. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر سے ڈرتے ہیں. شرک اصغر تو اصغر ہے نا، تو پھر اس کے سامنے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا کیوں پسند ہے؟ شرک اصغر بھی تو، شرک اصغر، شرک اصغر، شرک اکبر کی طرف راستہ ہے کہ نہیں، یہ پہچان ہے نا. آج غیر اللہ کی قسم اگر ایک مرتبہ دو مرتبہ کھاتے ہو اور آپ کو سنور تصدیق بھی کرتا ہے اور آپ کو اطمینان بھی ہوتا ہے، تو اگلی مرتبہ بھی کھاؤ گے، 10 مرتبہ بھی کھاؤ گے، ایک مرتبہ آئے گا اس کے سامنے جھک بھی جاؤ گے. اور یہی امت میں ہوا ہے. شرک ایسے نہیں پھیلا میرے بھائیو آج امت میں. شرک کہاں سے پھیلا ہے؟ بدعت سے پھیلا ہے، شرک اصغر سے پھیلا ہے، پھر شرک اکبر تک جا کے پہنچا ہے. بدع القبور سے لے کے شرک القبور تک پہنچا ہے. یاد رکھیں، یہ بیک وقت ایسے نہیں، اس عظیم انسان نے، عقل والے سمجھدار انسان نے اپنے آپ کو نہیں جھکا کسی پتھر کے سامنے. یاد رکھیں، بدعت القبور سے بات کا آغاز ہوا اور شرک القبور تک اس کا خاتمہ ہوا. بدعت شرک اکبر نہیں ہے، بدعت کفر اکبر نہیں ہے، بدعت کبیرہ گناہ ہے، اکبر و کبائر ہے. میں بدعت غیر مکفر کی بات کر رہا ہوں. بدعت ہے کہ قبروں کی طرف جا کر اللہ سے دعا مانگنا. بھئی گھر میں کیوں نہیں مانگتے ہو؟ قبرستان جانے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان نے وسوسہ کیا نہیں، کیونکہ یہ نیک اور صالحین تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اولیاء تھے سب مر گئے، تو ان کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے آپ قبرستان میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اسے کیا مانگتے ہو؟ تو خود مر چکے ہیں. بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے. اور آہستہ آہستہ احسان شیطان نے کس طریقے سے ڈھیل دیتا گیا اور کس طریقے سے انہیں آہستہ اپنی طرف کھینچتا گیا، آپ تصور نہیں کرتے. جب علم جاتا رہا، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں صحیح بخاری میں، جب علم جاتا رہا تو شرک پھیل گیا. کیسے پھیلا؟ فعبدوا من دون اللہ، یہی اولیاء جن کے قبریں تھیں ان کے بت بنائے گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور ان بتوں کو صرف نمائش کے لیے نمائش کے رکھتے تھے. نمائش تھے صرف. کیا نمائش تھی؟ ڈیکوریشن پیس تھے. کیوں؟ تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ کا ذکر کریں تو ان کے یہ بزرگ یاد آ جائیں بس، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں. جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. میرے صحابہ کرام شرک سے ڈرتے ہیں اور شرک سے روکتے بھی ہیں، یہاں پر کیسے روکا؟ یہ رد سور کریں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ان عظیم صحابی نے، کہ اس عظیم صحابی نے یا ان صحابہ میں سے کسی نے بھی جھوٹی قسم کھائی ہے. سید عبداللہ مسعود نے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، لیکن وہ ایک خبر دے رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو میرے نزدیک مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں غیروں کی قسم کھانے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں جھوٹی قسم کھاؤں. جھوٹی قسم سچی قسم؟ سچی قسم تو سب جانتے ہیں کہ اچھی ہے، جھوٹی قسم سب جانتے بری ہے، لیکن جب معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہو اور مخلوق کا بیچ میں آتا ہے نا تو پھر معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے. پھر جھوٹی قسم بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کا حق دیا گیا ہے، لیکن انسان بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے، کمزور ضعیف الایمان ہے، جھوٹی قسم کھا ہی لیتا ہے. اس کے احکام میں بات کروں گا درس کے آخر میں، لیکن غیر اللہ کی قسم کھانا یہ کبھی بھی کسی مومن سے تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کہ وہ کبھی بھی غیر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. اس اثر میں جو اہم پیغام نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا حرام ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی سچی قسم کھانا جائز ہے. یہ کہاں سے ملا؟ جب غیر کو جھوٹی قسم کھانا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی جھوٹی یا سچی قسم کھانا حرام ہے اور شرک ہے. غیر اللہ کی سچی یا جھوٹی قسم کھانا دونوں حرام ہے اور دونوں شرک ہے. کوئی نہ کہے میں نے جھوٹی قسم کھانے کے لیے غیر اللہ کی جھوٹی قسم کھائی، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ بعض لوگوں کی جو سمجھ ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کھانا تو کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اگر میں غیر اللہ کی کسی ولی کی جھوٹی قسم کھا لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے کہ غیر اللہ کی جب قسم کھائی ہے اگرچہ وہ جھوٹی بھی ہو تو اس میں شرک ہی کافی ہے. اور دوسرا گناہ جھوٹ کا بھی ہے، شرک کا الگ ارتکاب کیا گناہ کا، اور جھوٹ کا الگ سے ارتکاب کیا. نمبر چار، جب ایک قاعدہ یاد رکھیں، فقہی قاعدہ ہے، ارتکاب اخف الضررین اذا كان لابد من فعل احدهما، اگر دو ضرر دو نقصان ایک ساتھ آ جائیں اور دونوں ہی پر ایک پر عمل ہی کرنا ہو، دوسرا کوئی راستہ نہ ہو، تو جو کم نقصان ہے اسی کو اختیار کیا جاتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. یہ عقل مندی ہے کہ نہیں؟ عقل مندی کیا ہے کہ بڑے نقصان، جب ایک نقصان کرنا ہی ہے تو بڑا کرو گے چھوٹا کرو گے؟ اب راستہ نہیں ہے لیکن نقصان تو کرنا ہی نہیں ہے نا، اب سمے پر راستہ کوئی نہیں رہا، اخف ضررین دونوں ضرر ہیں آپ کے لیے، تو کون سا ضرر اپناؤ گے جو زیادہ خفیف ہے، جو زیادہ کم ہے؟ اور ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا ضرر ہے، نقصان ہے، اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا یہ بھی نقصان ہے، دونوں میں سے خفیف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا. نمبر پانچ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت. نمبر چھ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دقت فہم، فہم کی دقت، کہ انہوں نے مسئلے کو سمجھا کیسے، دیکھیں. نمبر آٹھ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حسن تعلیم. یہ معاملہ جو سنگین معاملہ ہے، شرک اور توحید کا معاملہ ہے اور اکثر لوگوں پر مشکل پیش آتا ہے، انہوں نے کیسی پیاری مثال، چھوٹی سی مثال سے اس معاملے کو کیسے آسان کر دیا. نمبر نو، نمبر آٹھ، غیر اللہ کی قسم کھانا کا جرم اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے سے زیادہ بڑا ہے. غیر اللہ کی قسم کھانے کا جرم اللہ تعالیٰ سے جھوٹی قسم کھانے سے بڑا ہے. نمبر 9، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے. جھوٹے قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے اور شرک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، تو شرک اکبر الکبائر ہے. نمبر 10، سچائی کی عظمت. سچائی کی عظمت ہے میرے بھائی، ہر وقت اس لیے سچ اور جھوٹ کی بات ہوئی ہے. سچائی کی عظمت کو پہچاننا، سچائی کی عظمت کب ہوتی ہے؟ جب جی اب دیکھیں، اب جھوٹی قسم ہے، اب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ اس عظیم سے سچ ہے. سچ کہاں پہ ہے؟ شرک میں ہے. اور جھوٹ کہاں پہ ہے؟ توحید میں ہے. تو یاد رکھیں، سچ کی عظمت ہمیشہ توحید کے ساتھ ہوتی ہے. موحد ہے اگر اس کا توحید مضبوط ہے تو وہ جھوٹی قسم تو کھا سکتا ہے اللہ تعالی کی، لیکن وہ غیر اللہ کی سچی قسم نہیں کھا سکتا. جیسا فرماتے ہیں، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوں نہ کہو جو اللہ تعالی چاہے اور فلان چاہے وہی ہوگا، یعنی بلکہ یوں کہو وہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے اور پھر جو فلان چاہے. اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4980 ہے. اس میں ایک اور شرک خفی کی صورت ہے. پہلے کیا صورت تھی شرک خفی کی؟ غیر لوگوں کی قسم کھانا شرک ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اس لیے شرک خفی ہے، لوگ نہیں جانتے. اب ایک اور صورت ہے کہ یوں کہنا جو اللہ تعالی چاہے اور فلان چاہے. شرک کہاں ہے؟ چاہت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، مشیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اسی حق میں کسی اور کو برابر کر دینا شرک ہے، اگرچہ عظمت اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے کہنے والے کے دل میں، لیکن انجانے میں وہ نہیں جانتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. واو کا حرف جو ہے اس کا معنی کیا عربی میں؟ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلان چاہے، یا اور تو چاہے. اور واو حرف میں اور میں برابری ہوتی ہے، اور برابری میں شرک ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو برابر کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ برابری ایک حرف کی بنیاد پر کیوں نہ ہو، تب بھی حرام ہے، جائز نہیں، تب بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو عبادات کو صرف کرتے غیر اللہ کے لیے. ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک حرف بھی آپ صرف نہیں کر سکتے. اگر معاملہ ایک حرف کا ہو، واو کے حرف کا ہو، جس میں برابری کا شبہ ہو، اگرچہ کہنے والے کے عقیدہ ہے ہی نہیں کہ یہ فلان جو اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، ہرگز نہیں، لیکن کیونکہ اس نے زبان سے وہ بات کہی جس پر شرک لازم آتا ہے، واو کا حرف، اللہ کو غیر اللہ کے، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا، تو یہ حرام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہے گنجائش نا، گنجائش ایسی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہی ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ، ایک شخص چاہتے آپ کو خیر پہنچانا، پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچا، توفیق اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو اگر شخص یوں کہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ نے چاہا وہی ہوا، مجھے خیر تو مل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، لیکن آپ نے کوشش کی مجھے خیر مل گیا ہے، تصور تو ہے، لیکن ایک حرف کی وجہ سے شرک ہو گیا. کیا کہنا چاہیے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راہ راست دکھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری، اسے انڈر لائن کرنے اپنے دل کے اندر، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت ہدایت اطاعت میں ہے. کس کی اطاعت میں ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں ہے. ہمیں کیا راستہ دکھایا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کہنا ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو معنی ثم میں ہے وہ واو میں نہیں ہے، ثم کے اندر پھر کے اندر ترتیب ہے اور تاخیر ہے، واو میں ترتیب نہیں ہے تاخیر بھی نہیں ہے، یاد رکھیں. ثم پھر، میں آیا پھر خالد آیا، یعنی خالد میرے پہلے میرے بعد میں آیا، میرے بعد میں آیا. کوئی کہہ سکتا نہیں پہلے خالد آیا، اگر کہتا ہے تو اسے علاج کروانا چاہیے. کیونکہ کیوں علاج کروانا چاہیے اسے؟ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ پھر کا مطلب کیا ہے. عوام الناس بچے بھی جانتے پھر کا مطلب کیا ہے. اس حدیث میں جو اہم پیغام نمبر ایک، حروف العطف کو جاننے کی اہمیت. حروف العطف واو او ثم عربی زبان میں تین ہیں، الواو الفاء او ثم، چار ہے. یہ فا بھی ہے اور بھی ہے، لیکن حروف العطف دس ہیں، مشہور یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور عربی گرامر میں اجرمیہ کے شرح میں انشاءاللہ ہم پورے دسوں کی بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ عرب بھی بتائیں گے کیا ہوتا ہے. زیادہ مشہور کون سا ہے؟ واو اور ثم، یہ دونوں مشہور ہیں. نمبر دو، مخلوق کی مشیت خالق کی مشیت کے ساتھ واو کے استعمال سے حرام ہے اور شرک ہے، شرک اصغر ہے. مخلوق کی مشیت کو خالق کی مشیت کے ساتھ جوڑنا واو کے حرف کے ساتھ یا اردو میں اور کے حرف کے ساتھ شرک ہے، جائز نہیں ہے. نمبر تین، مخلوق کی مشیت خالق کے ساتھ ثم یا پھر کے ساتھ جوڑنا جائز ہے، کیونکہ اس میں شرک کا خدشہ موجود نہیں ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کا ثبوت، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. من غیر تکیف ولا من غیر تعطیل ولا تحریف ولا تکیف ولا تمثیل، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. اللہ تعالیٰ مشیت، صفت مشیت کا ثبوت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالی. نمبر چھ، منکرین صفات کا رد، جو اللہ تعالیٰ صفات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چاہت نہیں ہے، کیونکہ مشیت اور چاہت مخلوق کی صفت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس مشیت پر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، تب تو ہم نے خالق مخلوق کو برابر کر دیا. تو یہاں پر اس حدیث میں ان مشرک، ان بدعقیدہ لوگوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی، ماشاء اللہ شاہ فلان، اس کے پورا باب آنا ہے شیخ صاحب نے، تفصیل آگے آئے گی. صدر اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، وجاء عن ابراہیم النخعی، ابراہیم النخعی من صغار التابعین ہیں، امام ہیں، ثقہ ہیں، محدث ہیں. امام ابراہیم النخعی فرماتے ہیں ان کے بارے میں، جاء عن یعنی ان کے بارے میں بیان کیا گیا، انہ یکرہ ان یقول الرجل، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے کراہت کے ساتھ، یکرہ مکروہ، کہ کوئی شخص یوں کہے اعوذ باللہ وبک، کوئی شخص یوں کہے کہ میں اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں. ویجوز ان یقول، اور یہ کہنا جائز ہے، اعوذ باللہ ثم بک، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں پھر تمہاری پناہ. قال ویقول، اور یوں کہے ابراہیم النخعی فرماتے ہیں، اور شخص یوں کہے لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا پھر فلان نہ ہوتا، یوں کہنا درست ہے. ولا تقولوا، اور یوں نہ کہو، لولا اللہ وفلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلان نہ ہوتا. وہ پچھلے درس میں میرے بیان کیا تھا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، عربی زبان میں لولا اللہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، اس کو وجود ہی نہ ہوتا، بلکہ یہ مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نہ چاہتا. لیکن ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنا ایک فہم ہوتا ہے. تو عربی زبان میں لولا اللہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوتا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا. اس کے لفظ کا مفہوم ہی ایسا ہے. تو ترجمے میں ہم اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ہوتا ہمارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ غیر موجود ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ نہ، عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے. اسے ترجمے ہم یہ کہیں گے لولا اللہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، وہ فلان اور فلان شخص نہ ہوتا، فلان نہ چاہتا، تو یوں کہنا درست ہے. یہاں پر ہمارے سلف میں سے معروف و مشہور تابعین میں سے امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا ایک عقیدت بیان کرتے ہیں. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہاں پر یکرہ کا مطلب کون سا مکروہ ہے؟ تحریمی. ان کے نزدیک مکروہ دو قسم کے ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے. تو یہاں پر کون سا مکروہ ہے؟ یکرہ یعنی پسند نہیں کرتے، یعنی حرام ہے ان کے نزدیک. کہ کچھ شخص یوں کہ اعوذ باللہ بک، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور تمہاری پناہ. فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن یوں کہنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں پھر تمہاری پناہ چاہتا ہوں. پناہ عبادت ہے کہ نہیں؟ الاستعاذہ، پناہ طلب کرنا عبادت ہے. اور غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا جائز ہے، جائز شرطوں کے ساتھ. کیا شرطیں ہیں؟ نمبر ایک زندہ ہو، نمبر دو حاضر ہو، نمبر تین قادر ہو، نمبر چار خیر کے کاموں میں. یہ شرطیں ہیں. اور یہاں پر شیخ صاحب جو بیان کر رہے ہیں انہیں شرطوں کے ساتھ، یاد رکھیں، کیونکہ یہ معروف چیزیں ہیں. وہ بھی آپ جو سامنے موجود ہیں، وہ بھی نہیں جو غائب ہے، وہ بھی کا آپ خطاب کے لیے ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. اور یاد رکھیں ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم جس نے سب سے پہلے یہ فرمایا لبس المخیط نہیں پہنا چاہیے محرم کو حج عمرے کے لیے. لبس المخیط سلے ہوئے کپڑے، اسے پہلے لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا. تو سلے ہوئے کپڑے محرم نہ پہنے، یہ سب سے پہلے ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. ان کا مقصد یہ نہ، یہ ہرگز نہ تھا کہ اس میں کوئی سلائی نہیں ہونی چاہیے احرام کے کپڑے میں. سلے کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ماپ کے مطابق سلے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. لیکن انہوں نے سلے کپڑے کا اس لیے استعمال کیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں، لیکن لوگوں نے غلط سمجھ لیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بیلٹ پہ بھی سلائی نہیں ہونی چاہیے، جوتے پر بھی سلائی نہیں ہونی چاہیے. اور سوال کرتے بھائی جوتے پہ سلائی ہے کیا میں پہن سکتا ہوں؟ بیلٹ پہ سلائی میں پہن سکتا ہوں؟ بھائی اگر آپ کے احرام کا کپڑا، اگر آپ کے احرام کے کپڑے میں سلائی ہے اس کے بارڈر پہ، وہ کپڑا پہن سکتے ہیں احرام کے لیے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں منع فرمایا کہ احرام کپڑے سلے نہیں ہونے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نہ پہنو قمیص، نہ پہنو شلوار، نہ پہنو ٹوپی، ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. وہ یہ سارے سارے چیزیں کیا ہیں؟ جو جسم کے ماپ کے برابر مطابق سلی ہوتی ہیں. یہ نہیں فرمایا جس میں سٹچ نہ ہو. تو غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ یہ تاریخ ہے اس کی کہ سب سے پہلے کس نے فرمایا؟ امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس اثر میں جو اہم پیغام ہے کہ پناہ مانگنا عبادت ہے، توحید ہے، اور غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی غیر اللہ کی پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ واو کے حرف کے ساتھ حرام ہے، شرک ہے، جائز نہیں ہے. غیر اللہ کی پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا غیر اللہ کی پناہ کے ساتھ واو کے حرف کے ساتھ، واو کے حرف کے استعمال سے جائز نہیں ہے. شرک ہے، اور ثم کے حرف کے ساتھ جائز ہے، پھر کے حرف کے ساتھ جائز ہے. نمبر تین، حروف عطف کو جاننا. دیکھیں عربی گرامر جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب عربی گرامر کا تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں، توحید سے ہے کہ نہیں؟ اس لیے بعض ساتھی کہتے ہیں عربی گرامر میں کے درس میں آتے ہیں بےچارے پریشان، کہتے ہیں یار کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بتائیں کیوں آپ سمجھتے؟ کیونکہ اب بعض لوگ، سب نہیں، بعض ساتھ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے کہ اس کی یہ ضروری نہیں ہے عقیدے کی توحید کے لیے. میں باریک بینی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بنیادی چیز ہے اس کو تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. رفع عطف، واو، ثم، او میں کیا فرق ہے، کب یہ استعمال ہوتا ہے، کب یہ جائز ہے، کب یہ جائز نہیں، یہ جاننا ضروری ہے. نمبر تین، نمبر چار، امام ابراہیم النخعی کی فضیلت، سلف صالحین کی فضیلت، کہ وہ کس طریقے سے معاملات کو مثالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. نمبر پانچ، سلف صالحین کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، اور اسی راستے کو اپنانا چاہیے، اور یہی وہ راستہ جسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین، جس پر صحابہ کرام تھے. اب صحابی کی میں نے مثال دے دی ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کے معاملے میں کس طریقے سے آگاہ کیا، اور امام سید ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں استعاذہ، پناہ طلب کرنے کے معاملے میں کس طریقے سے آگاہ کیا. تو نجات سبیل المؤمنین میں ہے، سلف کے راستے میں ہے. اگلے باب میں بیان کر دیتا ہوں، اگلے درس میں قسم کے احکام مسئلہ میں بیان کروں گا.